السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهب همومنا وغمومنا امين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ پچھلے مہینے سے ان محافل میں مضامین قرآن کا خلاصہ شروع ہوا ہے. پچھلی مرتبہ ہم نے الحمدللہ پہلے پارے کے مضامین کا خلاصہ سمجھا تھا، انشاءاللہ آج ہم دوسرے پارے کے مضامین کا خلاصہ سمجھیں گے. یہ وضاحت میں دوبارہ کر دوں کہ یہ مضامین قرآن کا خلاصہ ہے، قرآن کا خلاصہ نہیں ہے. قرآن کے خلاصے کی اصطلاح ہی صحیح نہیں ہے. خلاصہ کسی ایسی چیز کا ہوتا ہے کہ جو چیز کچھ زائد ہو اور اس میں سے کچھ زائد باتوں کو نکال کر کوئی جس بتا دی جائے. قرآن مجید کا ایک ایک لفظ قیمتی ہے، ہر ہر آیت قیمتی ہے، صرف تذکیر کی نوعیت سے، تذکیر کی نوعیت کے طور پر یاد دہانی کے لیے جو بھی قرآن مجید میں مضامین آئے ہیں اس کا ایک خلاصہ یہاں پر بیان کرنے کا مقصود یہ کہ دلچسپی پیدا ہو اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر زیادہ اہتمام کے ساتھ، شوق کے ساتھ اپنے طور پر قرآن مجید کی تفاسیر اور قرآن مجید کے علوم وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے، اور چار آیتوں میں، یعنی آیت نمبر 142 سے لے کے آیت نمبر 145 تک، اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کا حکم عطا فرمایا. ارشاد باری تعالی ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبلے کی تبدیلی کا حکم دے دے، مسجد حرام کو قبلہ بنا دے. تو فلنولينك قبلة ترضاها، اے نبی ہم آپ کا رخ پھیر رہے ہیں اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ تھا کہ جب تک شریعت کا حکم آپ کے لیے کو نہیں آتا، آپ نے سابقہ شریعت پر ہی عمل کرنا ہے. سابقہ امت یعنی بنی اسرائیل کا قبلہ تھا بیت المقدس، تو بیت المقدس سے رخ مسلمان کرتے تھے مکی دور میں بھی اور ابتدائی مدنی دور میں بھی. مکی دور میں خانہ کعبہ میں اس طرح سے کھڑے ہوتے تھے، خانہ کعبہ کے سامنے، یعنی رکن ایمانی اور حجر اسود کے درمیان کے کعبہ بھی سامنے رہتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے رہتا تھا. لیکن مدینہ آنے کے بعد یہ ممکن نہیں رہا. مدینہ کے جغرافیائی لوکیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ بیت المقدس مدینہ کے شمال کی طرف ہے اور مسجد حرام یا خانہ کعبہ یہ جنوب کی طرف ہے. لہذا اب خانہ کعبہ کی طرف تو پشت ہو رہی تھی اور رخ ہو رہا تھا بیت المقدس کی طرف. یہ بہت بڑا امتحان تھا اللہ کے رسول کے لیے بھی، صحابہ اکرام کے لیے بھی. خانہ کعبہ سے محبت دل میں رچی بچی ہوئی تھی، لیکن حکم یہ تھا کہ نہیں، رخ کرنا ہے بیت المقدس کی طرف. پھر یہ حکم بھی قرآن پاک میں نہیں تھا، یہ حکم وحی خفی کے ذریعے سے اللہ نے دیا تھا. تو آزمائش صحابہ کی یہ تھی کہ آیا وہ اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہیں، قرآن میں تو حکم ہے نہیں، یہ تو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، تو آیا وہ اللہ کے رسول کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ جو اپنے دل میں ایک محبت ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں. 16 مہینے تک یہ امتحان صحابہ کا چلتا رہا، خاص طور پر مہاجر صحابہ کا جو مکے سے آئے تھے، اس امتحان میں وہ کامیاب ہوئے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دے دیا اور اللہ نے بتا دیا کہ اصل قبلہ شروع سے یہی تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اسی قبلے کو اخترنا دوبارہ تعمیر کیا تھا، یہ تو وقتی طور پر سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کو قبلے کا درجہ دیا گیا، ورنہ قبلہ اول خانہ کعبہ ہی تھا. اور یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ یہودی بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں انہو للحق من ربک، تو یہ بات حق ہے اے نبی آپ کے رب کی طرف سے کہ اصل قبلہ خانہ کعبہ ہی ہے، مسجد حرام ہی ہے. لیکن وہ اس وقت ضد میں آ کر اور بغض میں آ کر وہ مسلمانوں کے اس طرز عمل یا اس تبدیلی کا کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جی دین ہے، اس کا قبلہ ہی طے نہیں ہے. 16 مہینے تک تو رخ شمال کی طرف تھا، ان کا رخ جنوب کی طرف ہو گیا ہے. فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مشرق و مغرب، للہ المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود تمہارے اندر ڈسپلن مرکزیت پیدا کرنے کے لیے قبلے کی طرف رخ کا حکم دیا ہے، ورنہ اللہ ہر جگہ ہے. اینما تولوا فثم وجه اللہ، اور اہمیت کسی بھی سمت کی نہیں ہے، اہمیت اللہ کے حکم کی ہے. پہلے اللہ کا حکم تھا رخ اس طرف کرو، ادھر کر رہے تھے، اب اللہ کا حکم ہے رخ ادھر کر لو، رخ ادھر کر لیا. تو ہم اللہ کے حکم کے غلام ہیں. باقی ایک بہت اہم بات ساتھ اللہ نے انہیں آیات میں بتا دی، آیت نمبر 143 میں، کہ یہ تحویل قبلہ اصل میں ایک علامت ہے. صرف قبلہ تبدیل نہیں ہوا بلکہ تحویل امت بھی ہوئی ہے، اللہ نے امت تبدیل کر دی ہے. اس سے پہلے نوع انسانی کی رہنمائی اور امامت کے منصب پر جو امت فائز تھی وہ بنی اسرائیل تھی، لیکن بنی اسرائیل کے وہ جرائم جو ہم نے پہلے پارے میں پڑھ لیے، اس بنیاد پر اللہ نے ان کو معزول کر دیا اور اب دنیا کی رہنمائی اور دنیا کی امامت کے منصب پر فائز کر دیا امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح سے اللہ نے تمہیں بہترین امت بنا دیا یا درمیانی امت بنا دیا. لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول گواہی کا حق ادا کرے تم پر اور تم گواہی کا حق ادا کر دو لوگوں پر. جیسے اللہ کے رسول نے دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا تم پر، اسی طرح سے اب تم نے دین کی گواہی کو پہنچانے کا حق ادا کرنا ہے لوگوں پر. رسول نے یہ حجت کیسے پوری کی؟ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول کے ذریعے سے بھی، اپنی تبلیغ کے ذریعے سے بھی، اپنے ذاتی اعلی کردار کے ذریعے سے بھی، اور ایک کٹن اور اجتماعی جدوجہد کے ذریعے سے دین کو غالب کر کے دکھایا. اسی طرح سے آج تمہیں یہ کام کرنا ہے، زبان سے بھی تبلیغ کرو، قلم سے بھی تبلیغ کرو، اور اپنے ایکشنز، جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ ججوں کے ایکشنز بولتے ہیں، ان کے الفاظ نہیں بولتے، اسی طریقے پر تمہارے عمل سے بھی ایک لوگوں تک پیغام پہنچے کہ یہ دین واقعتاً قابل عمل ہے، ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دین کے اجتماعی احکامات، قدر کا نظام دنیا میں قائم کرنے کے لیے اسی طرح کی جدوجہد کرو جیسی جدوجہد کی اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اس طرح سے لوگوں تک دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دو، حجت پوری کر دو. یہ ہے مضمون آیت نمبر 142 سے لے کے آیت نمبر 145 تک. آیت 140 سے 147 دو آیتوں میں اللہ نے بتایا کہ یہودی جانتے ہیں، یہ بنی اسرائیل جانتے ہیں کہ اصل قبلہ بیت اللہ ہے، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ. لیکن یہ ضد میں آئے ہوئے ہیں اور یہ جان بوجھ کے حق کو چھپا رہے ہیں، حق کا اظہار نہیں کر رہے. ان کی کتابوں کے اندر اللہ کے رسول کے بارے میں واضح نشانیاں موجود ہیں، لیکن جتنا مرضی حق کو چھپائیں اللہ تعالی حق کو ظاہر کر کے رہے گا. آیت نمبر 148 میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا، اور وہ نقطہ یہ بیان کیا کہ مقابلے کا اصل میدان ہے نیکیوں میں آگے بڑھنا. اور اللہ نے کس طرح سے یہ مضمون بیان کیا؟ بحث ہو رہی ہے قبلے کے بارے میں، فرمایا کہ ایک قبلہ تو ظاہری ہے جس کے رخ کیا جاتا ہے، ایک مانوی قبلہ ہر انسان کا ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے. کسی کا قبلہ وہ ہے دولت، وہ دولت کے طرف رخ کیے ہوئے اور اس کے حصول کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے. کسی کا قبلہ اقتدار ہوتا ہے، کسی کا قبلہ شہرت ہوتا ہے، کسی کا قبلہ وطن ہوتا ہے. وہ فرمایا کہ ہر ایک کا ایک رخ حیات ہے. بولے کل وجہتون ہوا مولیہ، جس کی طرف وہ رخ کیے ہوئے ہے. اے مسلمانوں، تم ایک دوسرے سے آگے نکلو نیکیوں میں، فسٹ کا بالکل خیرات تمہارا مقابلہ ہونا چاہیے کہ اگر فلاں شخص یہ دین کی خدمت کر رہا ہے میں اس سے زیادہ کروں، اگر فلاں شخص نیکی کام میں اتنا خرچ کر رہا ہے میں اس سے بھی زیادہ کروں. فرمایا تم جہاں کہیں پر بھی ہو، بالآخر اللہ تعالیٰ تم سب کو میدان حشر میں لا کے جمع کرے گا، وہاں نتیجے کا اعلان ہوگا کہ کون آگے نکلا کون پیچھے رہا، کس نے دنیا کو ترجیح دی کس نے آخرت کو ترجیح دی، کس نے دنیا کو ترجیح دی کس نے دین کو ترجیح دی. یہ فیصلہ وہاں پر ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اسی مقابلے میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی ہمیں کارہائے خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیت 149 تا 150 تحویل قبلہ کے حکم کی تکرار. پروپیگنڈا بڑا شدید تھا یہود کا کہ یہ مسلمانوں کا دین بڑا عجیب ہے اور یہ اس کا قبلہ ہی طے نہیں ہے. تو دو بار ان آیتوں میں اللہ نے حکم دیا کہ اپنا رخ کرو مسجد حرام کی طرف. فرمایا کہ یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اہل کتاب کی باتوں کی ان کی پروپیگنڈے کی پرواہ مت کرو، ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو. اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دوں گا. اب وہ نعمت کون سی ہے؟ اگلی آیت میں ایک بڑی نعمت کا ذکر آ گیا. آیت نمبر 151 تا 152 میں فرمایا کہ کذالک بعثنا فیکم رسولا منکم. سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی رحمت کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اسی طرح سے اللہ نے بھیجا تمہارے درمیان ایک رسول تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اللہ نے بھیجا تمہارے، ہم نے بھیجا تمہارے درمیان وہ رسول جو تم پر ہماری آیت تلاوت کرتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے جو تم نہیں جانتے تھے. اسی مرتبہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 129 کی روشنی میں پڑھا تھا کہ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. تو یہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پورا کرنے کا اعلان کیا. بڑا پیارا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے ہم کہتے ہیں کہ دیر ہے پر اندھیر نہیں. اللہ نے 2500 برس بعد حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا پوری فرمائی اور اللہ نے انہی کی ذریت میں سے وہ رسول بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے بارے میں چار کام بتائے کہ وہ لوگوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، نمبر 2 لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے دل سے دنیا کی محبت کو نکالتے ہیں، اللہ کی محبت ڈالتے ہیں، فکر آخرت ڈالتے ہیں اور انہیں احکامات سکھاتے ہیں اور انہیں احکامات کی حکمت، ان کی غرض و غایت وہ سکھاتے ہیں اور وہ کچھ سکھاتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے تھے. یہ بڑا اہم مضمون ہے جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں تو 2 بار آیا ہے، سورہ آل عمران میں بھی آئے گا آیت 164 میں، سورہ جمعہ میں بھی آئے گا آیت نمبر 2 میں. یہ اللہ کے رسول کا اساسی طریقہ کار تھا کہ جس کے ذریعے سے آپ نے پاکیزہ ہستیوں کی وہ جماعت تیار کی، سرفروشوں کی وہ جماعت فراہم کی کہ جس نے پھر قربانیاں دے کر دنیا سے نظام باطل کو ختم کیا اور اللہ کے دین کا بول بالا کیا. آپ نے آیات کے ذریعے سے تلاوت کر کر کے لوگوں کو متوجہ کیا، جو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اب انہیں آیات کے ذریعے سے جو آیات شفاء للما فی الصدور ہیں ان کے دل سے دنیا کی محبت کو نکالا، آخرت کی فکر، اللہ کی محبت، شہادت کا شوق، آخرت کے لیے سب کچھ لٹانے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کیا. اب اس کے بعد ان کو احکامات بتائے. جب دل اللہ کی طرف مائل ہو چکا تھا، فکر آخرت میں پیدا ہو چکی تھی، جو حکم آیا انہوں نے آگے بڑھ کر اس پر عمل کیا اور اس کے بعد مزید انشراح صدر پیدا کرنے کے لیے ان کو آپ نے ان احکامات کی حکمت، ان کی غرض و غایت، ان کا مقصد وہ سمجھایا. یہ ہے اللہ کے رسول کا طریقہ. آج بھی اگر تبدیلی آئے گی تو اسی طریقے پر آئے گی. پہلے متقیوں کی اللہ کے نیک بندوں کی ایک اجتماعیت قائم کرنی ہوگی، اور وہ اللہ کے نیک بندوں کی اجتماعیت ہی دنیا میں کوئی تبدیلی لا سکتی ہے. اور وہ اجتماعیت کیسے تیار ہوگی؟ آیات کے ذریعے سے انہیں اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے، آیات کے ذریعے سے پہلے ان کا تزکیہ کیا جائے تاکہ وہ اپنے ذاتی کردار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے، اور ان میں اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے جو جدوجہد ہے اس کے لیے سب کچھ اپنا لٹانے کا جذبہ پیدا ہو جائے، قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے، شہادت کا شوق پیدا ہو جائے. اور اس کے بعد یہی لوگ ہیں کہ جب یہ قربانیاں دیں گے تو اللہ کا ارشاد ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی اور اشار قبول کرتا ہے. اس کے نتیجے میں تبدیلی آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول کے اس طریقے سے رہنمائی اور ہدایت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذریعے سے قرآن کا نزول اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. لہذا بڑی پیاری آیت ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، پس تم مجھے یاد رکھو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو. اس کے بعد آیت نمبر 153 سے لے کے آیت نمبر 157 تک یہ حصہ وہ ہے کہ جہاں سے باقاعدہ اس سورت البقرہ میں اہل ایمان سے خطاب کا آغاز ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، اور اہل ایمان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم مکے سے آ کر جو مدینہ آ گئے ہو تو اب مشکلات ختم ہو گئی ہیں. مکے میں تو اکثریت دشمنوں کی تھی اور مدینے میں اکثر لوگ ایمان لا چکے ہیں، لہذا اب یہاں پر وہ خطرات نہیں ہوں گے جو مکے میں تھے، بلکہ اب امتحانات اور آزمائشیں نئے نئے انداز کے سامنے آئیں گی. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں. اللہ نے اس سے پہلے تمہیں لڑنے کی اور جنگ کی اجازت نہیں دے رکھی تھی. مکی دور میں اللہ نے حکم دے رکھا تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو، برائی کا جواب اچھائی سے دو. لیکن اب تم پر جنگ فرض کر دی جائے گی. جب جنگ فرض ہوگی تو تمہیں اللہ کی راہ میں نکل کر جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑیں گے، اب اللہ کی راہ میں جانیں قربان کرنی پڑیں گی. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں ہرگز مردہ مت سمجھنا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے، لیکن یہ ہے کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. اور اب تمہیں لازمن کچھ آزمائشوں کا سامنا ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں لازمن آزمائیں گے بھوک سے، خوف سے، مالوں جانوں اور ثمرات کے نقصان سے. دین کی تبلیغ اور دین کے لیے جہاد اور قتال، اس راہ میں ساری قربانیاں دینی پڑیں گی. اور بشر الصابرین، اے نبی بشارت دیجئے کس کو؟ صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں پورے اللہ کے، اللہ جو چاہے ہمارے ساتھ کرے، اور ہم نے کون سے یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، یہاں کی ساری مصیبتیں آزمائشیں عارضی ہیں، ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، ان پر یہ وہ لوگ ہیں خوش نصیب کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں اور رحمتیں ہیں. اور فرمایا وہ اولئک ہم المہتدون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں. اس کے بعد آیت 158 میں اللہ تعالی نے صفا اور مروہ کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی ایک بندی کی جو بےقراری اور اللہ کی راہ میں اس کی جو ایک مشقت تھی، اللہ نے اس کی یاد دہانی ہمیں کرائی ہے. صفا مروہ کا ذکر اللہ نے کیوں کیا؟ پچھلی آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ اب جنگ کا حکم آئے گا، اب اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم آئے گا. اللہ کی راہ میں اس وقت لڑنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بیت اللہ جو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا ہے، وہ اس وقت شرک کا ایک اڈا بنا ہوا تھا، 360 بت وہاں پر نصب تھے، اور صفا مروہ کا تعلق بھی اسی قبلے سے ہے. صفا مروہ کے اوپر بھی جو ہے وہ کئی مورتیاں رکھی ہوئی تھیں. تو اس وقت جنگ کا ایک مقصد یہ تھا کہ فوری مقصد کہ بیت اللہ کو شرک کی گندگی سے پاک کیا جائے، بیت اللہ سے مشرکین کو نکال باہر کیا جائے. اس لیے آپ سورۃ البقرہ میں آگے کر کے بھی دیکھیں گے کہ جنگ کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ بیت اللہ کا ذکر کرتا ہے یا حج کے مناسک کا ذکر کرتا ہے، تاکہ جس گھر کا حج کرنا ہے اس گھر کو شرک کی گندگی سے پاک کرایا جائے. فرمایا کہ جو صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، ان صفا والمروہ من شاعر اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں دونوں پہاڑیاں. شاعر شعیرہ کی جمع ہے. شعیرہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, اللہ کا شعور, اللہ کی معرفت حاصل ہو. صفا مروہ کو دیکھ کر اللہ کیوں یاد آتا ہے. یہ صفا مروہ وہ پہاڑیاں ہیں کہ جن کے درمیان ایک اللہ کی بندی نے ایک مشقت اٹھائی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا, بخاری کی حدیث ہے, بخاری میں پورا واقعہ موجود ہے, کہ جا کر اپنی بیوی کو اور شیرخوار بچے اسماعیل کو میرے محترم گھر کے پاس چھوڑ کے آ جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے. اب اس کے بعد جب جانے لگے تو پوچھا پیچھے سے حضرت حاجرہ نے سلام علیہ کہ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آپ میں ہمت نہیں تھی کہ پیچھے مڑ کر ان کو دیکھ سکیں یا جواب دے سکیں. ظاہری بات ہے اللہ کے حکم پر عمل تو کر رہے تھے, لیکن بچہ اللہ نے دیا تھا 87 برس کی عمر میں, بچے سے محبت, بیوی سے محبت, تو ہمت نہیں تھی, اپنے اندر اپنے اس جو ہے وہ جذبے کو دبایا ہوا تھا اور کوئی جواب نہیں دیا. بیوی پھر پیچھے بات کر آئی کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں, تب بھی جواب نہیں دیا. پھر بیوی نے خود کہا کہ اللہ نے حکم دیا تو سر ہلا دیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے. اس اللہ کی بندی نے کہا بس سر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, اگر اللہ کا حکم ہے اس پر راضی ہوں. ابراہیم علیہ السلام ایک بنجر زمین میں جہاں نہ کوئی گھاس کا تنکا تھا, جہاں نہ پانی تھا, گویا ایک قسم کے موت کے منہ میں اپنے ہاتھ سے دیے بچے کو چھوڑ کر اور وہ چلے گئے. تھوڑا سا پانی تھا مشکیزے میں, وہ اللہ کی بندی پیتی رہی اور بچے کو دودھ پلاتی رہی. اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ پانی بھی ختم ہوا اور جسم میں دودھ بھی خشک ہوا. اب جب بچہ بھوک سے بلکا ہے تو پریشان ہوئی اللہ کی بندی اور چڑھی ہے صفا پہاڑی پر, دور دور تک دیکھا شاید کہیں سے کوئی پانی کے آثار, کسی آبادی کا آثار نظر آ جائے, نظر نہیں آئے. پھر اس کے بعد دوڑ کر گئی ہیں مربع پر, پھر واپس آئی ہیں صفا پر, پھر مربع پر. تو اس اللہ کی بندی نے یہ جو مشقت اٹھائی ہے اللہ کے حکم پر عمل کے لیے, اللہ کو مشقت اتنی پیاری لگی کہ اللہ نے صحیح کے عنوان سے اس مشقت کو امر بنا دیا, قیامت تک کے لیے اس کو زندہ کر دیا. لہذا حج کا بھی ایک لازمی رکن ہے صحیح, اور عمرے کا بھی ایک لازمی رکن ہے صحیح, اور صفا مروہ کو دیکھ کر اللہ کا کیوں یاد آتا ہے کہ حضرت حاجرہ کی وہ مشقت یاد آتی ہے کہ اللہ کے بندے اور بندیوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کے لیے کیسی کیسی مشقتیں اور اٹھائیاں قربانیاں دی ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کی محبت کی خاطر دنیا کی محبتوں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیت 163 میں سخت الفاظ ہیں اور مضمون یہ ہے کہ اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو حق کو چھپاتے ہیں. اشارہ ہے پھر علماء یہود کی طرف کے جن کو پورا معلوم تھا کہ قرآن بھی حق ہے, نبی بھی حق ہیں, اور قبلہ برحق بھی خانہ کعبہ ہے, لیکن پھر بھی دشمنی میں وہ دوسروں کو بھی دین سے دور کر رہے تھے اور زہر اگل رہے تھے, پروپیگنڈا کر رہے تھے. تو فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے واضح کر دیا ہے کتاب میں لوگوں کے لیے, اس کو جو چھپاتے ہیں ان پر لعنت کرتا ہے اللہ, اور ان پر لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے. آگے چل کے وضاحت آتی ہے لعنت کرنے والے کون ہیں, فرشتے ہیں اور سب کے سب لوگ ہیں. پوری انسانیت اس پر لعنت کرتی ہے کہ جو آدمی حق کو جانتے بوجھتے وہ چھپا رہا ہو. یہ باتیں اللہ کس کو سنا رہا ہے؟ یہ اللہ مجھے اور آپ کو سنا رہا ہے. آج حق کس کے پاس ہے؟ آج حق ہمارے پاس ہے. اگر خدا نخواستہ ہم نے اس حق کو نہ سیکھا, اس کو نہ سمجھا, اس کو ہم نے نو انسانی تک نہ پہنچایا, تو پھر ہمارے لیے بھی وہی وعید ہے لعنت والی جو وعید کے اس سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے تھی. کو بنی اسرائیل کو اللہ سے دشمنی نہیں تھی, وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق تھی. بلنتم بشروں ممن خلق, لیکن غلط حرکت کی تو لعنت کے مستحق ہوئے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے, ہر بھائی اور بہن اس حق کو سمجھے اور اس کے بعد اپنے صحت کے مطابق حق کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے, چاہے وہ کیسٹ پہنچا دے, چاہے وہ کوئی کتاب کا پہنچا دے, چاہے اس محفل کے اندر دروس قرآن کی محفل میں ان کو لے آئے. لیکن اب یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے کہ جو حق ہم تک پہنچا ہے, ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے نے پسند کیا, ان تک بھی حق کو پہنچائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 164 یہ آیت الآیات کہلاتی ہے. ایک ہی آیت میں اللہ نے اپنی کئی آیات بیان کر دی ہے, نشانیاں بیان کر دی ہیں. بیان یہاں پر ہوئی ہیں آیات آفاقی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں, رات اور دن کے الٹ پھیر میں, اور ولفل قلتی تجری فی البحر بما ينفع الناس, ان کشتیوں میں جو سمندروں میں چلتی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے, وما انزل اللہ بین السماء من ماء, اور اس پانی سے جو اللہ نے آسمان سے اتارا, فاحیا به الارض بعد موتها, اور کیسے اللہ نے اس پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا, وبث فیها من کل دابۃ, اور کس طرح سے اللہ نے زمین میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے, اور وسحاب المسخر وتصریف الرياح, اور ہواؤں کے بدلنے میں کبھی گرم ہوائیں چل رہی ہیں اس سے ہماری فصلیں پک رہی ہیں, کبھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں جس سے ہمیں ایک خوشگوار فرق محسوس ہوتی ہے. فرمایا وسحاب المسخر بین السماء والارض, اور ان بھاری بھاری بادلوں میں کہ جو اللہ نے معلق کر دیے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان, فرمایا لآیات لقوم یعقلون, یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں, ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. یہ نعمتیں خود میں بن گئیں, یہ کس نے بنائی ہیں, اور یہ نظام خود نہیں چل رہا, کوئی ہے جو کہ چلا رہا ہے, حق میری دسترس سے باہر ہے, حق کے آثار دیکھتا ہوں میں. یہ آیات انسان کو ایمان کی نعمت دینے کے لیے انتہائی مؤثر ایک مقام رکھتی ہیں. اس کے بعد آیات 165-166 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا دار قائدین کی پیروی کرنے والوں کا حسرتناک انجام بیان کیا ہے. مضمون شروع یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح معنوں میں اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں, اللہ سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں, والذین آمنوا اشد حبا للہ, لیکن فرمایا کہ لوگوں کی اکثریت وہ اللہ تعالیٰ کے بجائے کچھ اور ہستیوں کو محبوب بنا لیتی ہے اور ان کی دل و جان سے پیروی کرتی ہے. اس میں خاص طور پر ذکر کیا دنیا دار قسم کے قائدین کا, چاہے وہ مذہبی پیشوا ہوں اور چاہے وہ سیاسی قسم کے سردار اور لیڈر ہوں. فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جتنے بھی دنیا دار قسم کے پیشوا ہیں اور لیڈر ہیں, یہ اللہ کے سامنے اعلان برات کریں گے, اعلان بیزاری کریں گے کہ اللہ ہمارا اپنے مریدوں سے, ہمارا اپنے ان کارکنوں سے کوئی تعلق نہیں. اب وہ کارکن اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ اب ہم بھی ان سے ایسے ہی اعلان بیزاری کریں جیسے آج انہوں نے ہم سے اعلان بیزاری کیا ہے. لیکن اللہ فرمائے گا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم, اللہ تعالیٰ انہیں ان کی دنیا کی ساری محنتیں ساری بھاگ دوڑ وہ ان کو دکھائے گا ان پر بطور حسرت, وما ہم بخارجین من النار, اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان شیطانوں سے محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ دے. اللہ نے حکم دیا سورہ لقمان میں وتب سبیل من انابا الی, پیروی کرو اس کے راستے کی جس کا رخ میری طرف ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ دنیا دار قسم کے لیڈروں اور مذہبی پیشواؤں کے شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد آیت 168-173 میں جس کے حلال کھانے کی تلقین ہے, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے لوگوں کھاؤ وہ جو بھی اللہ نے زمین سے پیدا کیا ہے, لیکن دو شرطیں ہونی چاہیے, ایک حلال ہو اور ایک طیب ہو. حلال یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہے وہی کھا سکتے ہو, بکری کھا سکتے ہو, گائے کھا سکتے ہو, لیکن جو چیز اللہ نے حرام کر دی ہے, کتا ہے, بلی ہے, یہ تو نہیں کھا سکتے. پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ طیب ہو. طیب کے حوالے سے مفسرین نے تین باتیں بیان کی ہیں. پہلی بات تو یہ بیان کی ہے کہ وہ چیز حاصل کی گئی ہو حلال کمائی سے. بکری حلال ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ حرام کمائی سے حاصل کی ہے, کسی کی بکری اٹھا لی ہے, اب ظاہر بات ہے وہ طیب نہیں رہی. نمبر دو یہ ہے کہ اگر جانور ہے تو اس کو ذبح کیا جائے, جھٹکے سے مار دیا خون اندر ہی رہ گیا تو حرام ہو گئی. اور نمبر تین یہ ہے کہ جب ذبح کیا جائے تو اس پر اللہ کا نام لیا جائے, ہر وہ کھانا کہ جو غیر اللہ کے نام پر دیا جاتا ہے وہ حرام ہے. میں نے محرم میں یہاں پر جو بیان کیا تھا فلسفہ شہادت کے حوالے سے, اس میں کنفیوژن لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو گیا, تو میں نے یہ کہا تھا کہ 10 محرم کو یا محرم میں یہ جو حلیم کے نام کی نیاز ہوتی ہے یہ درست نہیں ہے, اس کا کھانا حلال نہیں ہے. تو کسی نے سمجھا کہ شاید حلیم ہی حرام ہے معاذ اللہ, اور یہ حلیم کھانا ہی ناجائز ہے. قطعاً حلیم حرام نہیں ہے, حلیم اللہ کی نعمت ہے, لیکن محرم میں جو خاص معین کر کے نیاز بناتے ہیں کہ یہ اس محرم کی نیاز، یہ کہاں سے آ گئی؟ نہ قرآن میں اس کا ذکر نہ حدیث میں ذکر ہے. آپ سارا سال حلیم کھاتے رہیے، پکاتے رہیے، کس نے منع کیا؟ لیکن معین کر لینا کہ محرم میں اس کو پکانا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ بجائے اللہ کے نام کے کہا جاتا ہے یہ نظر اللہ نیاز حسین ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر دینا، یہ شرک ہے، یہ بدعت بھی ہے، شرک بھی ہے. تو جو بھی کھانا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر اگر وہ کھانا دیا جا رہا ہے، اس میں شرک کی عامل شامل ہو گئی، اب وہ بھی پاکیزہ نہیں رہا، طیب نہیں رہا. تو کھاؤ، دو شرطیں، حلال ہو اور طیب ہو. مزید فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، شیطان تمہیں بدعت کی طرف، شرک کی طرف، برائی کی طرف، دہائی کی طرف لے کر جائے گا. مزید فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا. ہر زمانے میں اہل بدعت، اہل شرک، ان کے پاس دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بڑے یہ کرتے ہوئے آئے ہیں. فرمایا کہ ان کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے وہ شخص کے جس کو پکارا جائے لیکن وہ نہ سن رہا ہو اصل بات کو، صرف اسے چیخ پکاری سنائی دے رہی ہو. سمم بکمن امیون فہم لا یعقلون، یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، یہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم نے تو کھانا ہے پاکیزہ رزق، اور تم نے وہ پاکیزہ رزق کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جو بھی توانائی تمہیں ملے اس رزق سے، وہ اس توانائی سے تم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. پھر ایک اہم بات جو قرآن پاک میں چار مرتبہ آئے گی، پہلی مرتبہ یہاں پر آ رہی ہے کہ چار چیزیں تو اللہ نے بالکل حرام کر دی ہیں. ان میں یہ ہے کہ جانور اگر مردار ہو جائے، بکری ویسے جائز ہے لیکن اگر ذبح نہیں کیا اور خود ہی مر گئی، حرام ہو گئی. اسی طریقے پر جو ہے وہ خون حرام ہے، اگر جسم کے اندر خون رہ گیا، جھٹکے سے بکری کو جو ہے وہ اس کو مار دیا، مرغی کو گردن موڑ کے مار دیا، اب وہ مرغی حرام ہو گئی اس لیے کہ اس کا خون بھاگنے نکلا، تو خون حرام ہے. اسی طریقے پر فرمایا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے. اور پھر فرمایا کہ ہر وہ کھانا کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے وہ حرام ہے. آج 174 سے 176 میں ایک ایسے حرام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو حرام معاشرے کا ایک خاص طبقہ جس کا کام معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے وہ کھا رہا ہوتا ہے. یہ اشارہ ہے علماء سوء کی طرف، ان پر اللہ کے غضب کا بیان ہے کہ وہ لوگ جو حق کو چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بس بیچ دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی مرضی کے مطابق وہ فتوے دے دیتے ہیں. فرمایا کہ ایسے لوگ اپنے پیٹ میں نہیں بھرتے مگر آگ، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے شدید نفرت ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے. عالم بن جانا ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور علماء کا خاص مقام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے عالم با عمل بنی اسرائیل کے انبیاء کے درجے کو پہنچ جائیں گے، لیکن میری امت کا عالم بے عمل اس کھڑے کی مانند ہوگا جس پر کتابوں کا بوجھ زیادہ ہوگا. یا تو بہت اونچا مقام ہے یا انتہائی پست مقام ہے. تو ایک شخص کو اللہ نے علم کی دولت دی، اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لوگوں تک حق پہنچائے، لوگوں کی اصلاح کرے. اب اگر وہ علم کی نعمت ملنے کے باوجود، سب کچھ جاننے کے باوجود اگر حق کو چھپاتا ہے، اور یا یہ ہے کہ وہ حق کے اندر کمی بیشی کرتا ہے یا فتو فروشی کرتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو دیکھے گا بھی نہیں، اللہ قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی ان کے گناہوں کو معاف کر کے، گناہوں کی سزا دے کے جہنم سے نکالے گا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لیا ہے دنیا کو آخرت کے بدلے میں، اور عذاب کو خرید لیا ہے انہوں نے رحمت کے بدلے میں، بخشش کے بدلے میں. اس کے بعد آیت نمبر 177، یہ سورہ بقرہ کی بڑی اہم ترین آیت جسے آیت البر کہا جاتا ہے، اس کا تفصیلی درس یہاں قرآن کریم میں بھی الحمدللہ ہو چکا ہے. ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کے بارے میں مکمل تفصیلات ہمیں دے دی ہیں کہ نیکی کیا ہے، نیک انسان کون ہے. پس منظر وہی تحویل قبلہ کا واقعہ، اللہ نے فرمایا کہ تم نے کچھ تحویل قبلہ کے حوالے سے رخ کی تبدیلی کو بڑی زیادہ اہمیت دے دی، اور یہود کے پروپیگنڈے سے کچھ زیادہ تم نے اثر لے لیا. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ اپنے منہ پھیر لو مشرق یا مغرب کی طرف، بلا شبہ یہ بھی نیکی ہے، اللہ کا حکم جس طرف ہوگا ادھر ہی رخ کریں گے. لیکن صرف نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اس کے حوالے سے بڑے سینسیٹیو ہو رہے ہو، نیکی ایک وسیع چیز کا نام ہے. گویا نیکی کے محدود تصور کی نفی کر کے اب اللہ تعالیٰ نے نیکی کا جامع تصور دیا. فرمایا کہ نیکی کا تعلق نیکی کرنے والے سے ہے, نیکی کا تعلق عمل سے نہیں ہے, نیکی کا تعلق عمل کرنے والے سے. نماز پڑھنا کوئی نیکی نہیں ہے, یہ دیکھا جائے گا نماز پڑھنے والا ہے کون. اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کی نماز نیکی ہے, اور اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے دکھاوے کے لیے اس کی نیکی شرک ہے. من صلى يرائي فقد اشرك. تو ولا كن البر من امن بالله, نیکی اس کی ہے کہ جس کا ایمان اللہ پر ہے, جو نیکی کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے, جو نیکی کر رہا ہے صرف آخرت کے اجر و ثواب کے لیے, اسے دنیا میں اس کا کوئی اجر مطلوب نہیں ہے, اور اس کی نیکی اللہ کے رسول کی تعلیمات ان کے طریقے کے خلاف نہیں ہے, اس کی نیکی کسی بدعت میں شمار نہیں ہو رہی. یہ ہے نیکی کا تعلق اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, رسالت پر ایمان سے. یہ ایمان ہی نیکی کی روح ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وہ باوجود مال کی محبت کے ایسا انسان دوست ہے, ایسا انسان ہمدرد ہے کہ اپنا مال وہ خرچ کرتا ہے قرابت داروں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر, محتاجوں پر, مسافروں پر, اور مقروضوں پر, اور مانگنے والوں پر. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ عبادت گزار ہے, وہ نماز بھی پڑھتا ہے, زکات بھی دیتا ہے. پھر فرمایا کہ وہ اپنے معاملات کا کھڑا ہے, اپنی بات کا پکا ہے, جو کمٹمنٹ کرتا ہے اسے پوری کرتا ہے, جو وعدہ کرتا ہے اس کو نبھاتا ہے, اس کے معاملات اس کے بالکل ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ حق اور باطل کے بارکے میں فریق بنتا ہے, غیر جانبدار نہیں رہتا, حق کا ساتھ دیتا ہے اور حق کا ساتھ دینے میں پوری پامردی کا مظاہرہ کرتا ہے. بس صابرین فی الباساء والضراء وحین الباس, وہ ڈٹ جانے والے ہیں فگو فاقہ میں, سختیوں میں, تکلیفوں میں, لڑائی کے دوران. فرمایا یہی لوگ سچے ہیں, یہی لوگ متقی ہیں. تو اگر کسی نے قرآن سے سمجھنا ہو کہ نیک انسان کون ہے, تو نیک انسان اس کے بارے میں پانچ باتیں آ گئیں. نمبر ایک, اس کی نیکی میں اخلاص ہو, اس کی نیکی اللہ کے لیے آخرت کے لیے ہو. نمبر دو, وہ انسانوں کا ہمدرد ہو. نمبر تین, عبادت گزار ہو. نمبر چار, اپنے معاملات کا بڑا صاف ستھرا اور کھڑا ہو, وعدے کی پابندی کرنے والا ہو. اور نمبر پانچ, حق اور باطل کے مارکے میں پابندی کے ساتھ حق کا ساتھ دے اور باطل سے پنجہ آزمائی کرے. اگر یہ پانچ باتیں ہیں تو وہ نیک بھی ہے, سچا بھی ہے, متقی بھی ہے. اور اگر پانچوں کی پانچوں باتیں نہیں ہیں تو پھر وہ نیک نہیں ہے. ممکن ہے عبادت گزار ہو, نمازیں پڑھتا ہو, لیکن اگر اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہے, ملاوٹ کرتا ہے, اپنی نوکری سولہ آنے نہیں کرتا, اپنی بات پوری نہیں کرتا, تو وہ نیک نہیں ہو سکتا. وہ ٹھیک ہے, عبادت گزار ہوگا. اگر اس کے معاملات بالکل ٹھیک ہے, اپنے جھوٹے سولہ آنے دیتا ہے, ملاوٹ نہیں کرتا, جھوٹ نہیں بولتا, لیکن اگر خدا نہ خواستہ نمازی نہیں ہے پنج وقتہ, تو وہ نیک نہیں ہو سکتا. ذمہ دار شہری ہو سکتا ہے, معاشرے کا نیک نہیں ہو سکتا. بڑی دین کی خدمت کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے اور تحریکی کاموں میں بڑا حصہ لیتا ہے, تحریکی کارکن ہو سکتا ہے, لیکن اگر نمازیں نہیں پڑھ رہا, اگر اپنے وعدے کا پابند نہیں ہے, تو نیک نہیں ہے. وہ نیک انسان وہ جو اس پورے پیکج کے مطابق عمل کر رہا ہو. یہ ہے انتہائی اہم آیت, آیت 177 اس حصے میں. اس کے بعد آیت 178 182 میں اللہ نے دو چیزوں کی فرضیت کا اعلان کیا. ایک, اللہ نے فرض کر دیا کہ صاف کہ اگر قاتل پر جرم ثابت ہو جائے تو اس کی جان لو, البتہ گنجائش ہے کہ مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کر سکتے ہیں اگر معاف کرنے سے محسوس ہو کہ اصلاح ہو رہی ہے اور ایک اچھی فضا پیدا ہو رہی ہے. لیکن اگر محسوس ہو کہ نہیں, معاف کرنے سے قاتل اور جری ہوگا, لوگوں کی اور حوصلہ افزائی ہوگی, تو پھر یہ ہے کہ اس سے بدلہ لو. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تم بچ سکو, تاکہ دنیا میں تمہاری جانوں کا تحفظ ہو سکے, کہ قصاص تمہاری جانوں کی حفاظت کا ضامن ہے. دوسرا حکم ان آیات نے یہ دیا کہ تم پر وصیت کرنا فرض ہے ماں باپ کے لیے اور قرابت داروں کے لیے, اور اگر کسی نے وصیت والے کی وصیت میں تبدیلی کر دی تو قصور وصیت کرنے والے کا نہیں ہوگا, اس کا ہوگا جس نے وصیت میں تبدیلی کی ہے. ہاں, اگر کوئی یہ محسوس کرے کہ وصیت میں جانبداری ہے, ظلم ہے, اور وہ وصیت کے اندر ظلم کا عنصر نکال دے تاکہ جھگڑا نہ ہو, تو پھر کوئی گناہ نہیں. لیکن یہ وصیت کرنے کا حکم بعد میں منسوخ ہو گیا جب سورہ نساء میں وراثت کے احکامات آ گئے. اب وصیت کرنا فرض نہیں رہا. اب کو وصیت نہ بھی کرے تب بھی وراثت کے احکامات موجود ہیں, اس کے مرنے کے بعد وہ اس کا ترکہ وہ سورہ نساء کے دوسرے رکوع کی روشنی میں اس کے والدین, بیوی, بچوں میں تقسیم ہو جائے گا. ہاں, وصیت اب بھی کر سکتے ہیں, لیکن صرف اپنے ترکے کی 1/3 کی لمٹ تک، اور وہ وصیت بھی ہوگی غیر ورثہ کے لیے، وارثوں کے لیے وصیت کا کوئی معاملہ ختم ہو گیا، یہ حکم اللہ نے بعد میں منسوخ کر دیا. اس کے بعد دو آیات میں، آیات 183 اور آیات 184 میں روزے کا ابتدائی حکم ہے. اللہ نے روزے کی پہلے تو حکمت بتائی، روزہ کیوں فرض کر رہے ہیں؟ تاکہ تمہارے اندر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی ایک صلاحیت پیدا ہو جائے. تم مخصوص اوقات میں جائز چیزوں سے بھی بچو، پانی پینا جائز ہے لیکن ان اوقات میں پانی نہیں پی سکتے، تو اس سے تمہارے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہوگا، اپنے آپ کو قابو کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، اور امید ہے کہ تم اللہ کی نافرمانیوں سے بچ سکو گے. البتہ ابتدا میں اللہ نے روزے فرض کیے تھے ہر مہینے کے 3 چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کا، اور محرم میں ایک اضافی روزہ فرض کیا تھا عاشورے کا، 10 محرم کا. البتہ 1 سال بعد پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور رمضان کے روزے فرض ہو گئے پورے کے پورے کے. صحابہ اکرام چونکہ روزے کی عبادت سے آشنا نہیں تھے، اس لیے اللہ نے تدریج کے ساتھ روزے فرض کیے، اور 1 سال تک اللہ نے صرف ہر مہینے کے 3 روزے ہی فرض رکھے، یا محرم کا ایک اضافی روزہ عاشورے کا. اور اللہ نے 3 رعایتیں بھی دیں کہ جو ان دنوں میں بیمار ہو جائے یا اس کو سفر درپیش ہو وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں روزہ رکھ لے، اور اگر کوئی روزہ پھر بھی نہ رکھنا چاہے تو عذر بھی نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، وہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے. یہ 3 رعایتیں تھیں کہ سفر میں بھی روزہ چھوڑ سکتے ہو، بیماری میں بھی چھوڑ سکتے ہو، اور بغیر عذر کے بھی چھوڑ سکتے ہو، لیکن کفارہ یہ ہوگا کہ ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ، فدیہ یہ ہوگا. بعد میں رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اللہ نے یہ آخری رعایت، یہ فدیہ والی، ختم کر دی، اور اب جس میں طاقت ہوگی اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 185 میں رمضان کے روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کو اللہ نے کیوں چنا ہے روزہ رکھنے کے لیے، اس سے کیوں اللہ نے تمام مہینوں کا سردار بنایا ہے؟ اس لیے کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام لوہے محفوظ سے قرآن کو لے کر آ گئے تھے قریبی آسمان سمائے دنیا تک. یہ نزول قرآن کا پہلا مرحلہ رمضان میں اللہ نے طے کرایا، باقی دوسرا مرحلہ تو پھر 22 سال پر محیط ہے، اور رفتہ رفتہ سمائے دنیا سے اللہ کے نبی کے قلب پر قرآن مجید، 13 برس مکے کے ہیں اور پھر جو ہے وہ 8-9 برس مدینے کے ہیں، اس میں اللہ نے یہ قرآن مجید پر نازل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر. فرمایا کہ جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ اس مہینے کا روزہ رکھے، ہاں بیمار اور مسافر کو وہ سہولت بھی حاصل ہے کہ وہ بعد کے دنوں میں اپنی تعداد کو پورا کر لے. اہم بات اللہ نے کیا بتائی؟ وہ بتائی کہ لتکبر اللہ علی ما ہداک، یہ روزے کے ذریعے سے تمہیں اب یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم اللہ کو اب بڑا کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. تم نے جس طرح اللہ کو بڑا مان کر باوجود پیاسا ہونے کے، باوجود بھوک کی تکلیف کے، تم نے مخصوص اوقات میں تم نے اپنے آپ کو بچایا کھانے سے بھی پینے سے بھی، کیوں بچایا؟ تنہائی میں تم جو چاہتے کر لیتے، لیکن تمہیں احساس تھا کہ اللہ بڑا ہے، دیکھ رہا ہے، میں نے پانی نہیں پینا، میں نے کھانا نہیں کھانا، میں نے جنسی خواہشات کو کی تفکیر نہیں کرنی. بالکل اب اسی طرح سے پوری زندگی میں اللہ کو بڑا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھو کہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے سامنے جا کر مجھے جواب دہی کرنی ہے. لہذا یہ احساس اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، حساب کتاب ہوگا، اور اس اللہ کی بڑائی کو اپنے پورے اختیار میں نافذ کرو. اور آخر میں فرمایا لعلکم تشکرون، اسی طریقے پر تم اللہ کا شکر ادا کر سکو گے، یعنی اللہ کی بڑائی کو نافذ کر کے، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے، اس کو جاری و ساری کر کے. آیت نمبر 86، نو انسانی پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک رحمت ہے. اس آیت نمبر 186 میں اللہ نے بات بیان فرمائی کہ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے. فرمایا کہ روزے کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی قربت کے حصول کے طلب پیدا ہو. تو اے نبی، جب آپ سے میرے بندے پوچھے میرے بارے میں، میری قربت چاہے، فہمی قریب، تو میں بہت قریب ہوں، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں مجھ سے تعلق قائم کرنے کے لیے، میں ان کی رگے گلو سے بھی زیادہ قریب ہوں. نان و اقرب الیہ من حبل الورید، اور جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو، اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں. یہ آیت کیوں اتنی اہم ہے، اتنی رحمت والی ہے؟ ہر مذہب میں کچھ لوگوں نے واسطے اور وسیلے بن کر اور اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو کر لوگوں کا استحصال کیا ہے. تم بڑے گناہگار ہو, تمہاری دعا اللہ کیسے سنے گا؟ ہم اللہ کے نیک بندے ہیں, اپنے آپ کو ہم نے اللہ کی یاد کے لیے فارغ کر رکھا ہے, ہمارے پاس آؤ اور ہم اللہ سے تمہاری حاجات اور تمہاری مشکلات اور تمہاری تکالیف کو دور کرنے کے لیے دعا کریں گے, اللہ ہماری سنے گا. اور ہمارے پاس آؤ تو پھر ہماری خدمت بھی کرو. لہذا نذرانوں کے نام پر انہوں نے نو انسانی کا استحصال کیا. سونا جمع ہوتا رہا مندروں میں, سونا جمع ہوتا رہا پادریوں کے پاس گرجوں میں, اور یہ ایسے ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں گے سجادہ نشین اور گدی نشین, ان کی آپ زندگی دیکھیں کیسی عیاشی والی ہے, کس طرح کے ان کے گھر ہیں, کس طرح کی ان کی سواریاں ہیں, اور کس طرح کا ان کا پورا رہن سہن عیاشی کر رہا ہے. اپنا صرف چہرے کا دیدار کرانے کے بھی وہ لوگوں سے نذرانے لیتے ہیں, سال میں فلاں دن تیر صاحب اپنا دیدار کرائیں گے, اور لوگ ننگے پیر جاتے ہیں دیدار کے لیے, نذران جا کر دے کر آتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ کوئی واسطہ وسیلہ درمیان میں نہیں ہے. اجیب و دعوت دائزادان, جب بھی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کا خود جواب دیتا ہوں. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے, پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو, اور ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, رات دکھلائیں کسی کو راہب منزل ہی نہیں. البتہ اہم بات کیا ہے, اللہ فرما رہا ہے کہ میں تو تمہاری دعا کا جواب دوں گا, لیکن تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی میری سنو اور تم بھی میرے احکامات پر عمل کرو. معاملہ ایک طرفہ نہیں ہوگا, تم تو میرے احکامات کو پاؤں تلے روندو اور تم چاہو کہ میں تمہاری دعائیں پوری کرتا رہوں, یہ ممکن نہیں ہے. لہذا فل یستجیب, بولی ان کو چاہیے وہی میرا کہنا مانے. اللہ کے ساتھ معاملہ تمہارا دو طرفہ ہوگا, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, اسی طرح سے تم میرے احکامات پر عمل کرو میں بھی تمہاری دعائیں پوری کروں گا. اس کے بعد آیت 187 میں یہود کے اور مسلمانوں کے روزے کا فرق ہے. یہود کو پابندی تھی کہ وہ سحری نہیں کر سکتے تھے, رات کو جب جتنا کھانا کھایا افطار کے بعد کھایا جب سو گئے روزہ شروع ہو گیا, سحری نہیں تھی. اور جب چونکہ رات میں روزے میں ہے لہذا میں اور بیوی کا تعلق اس میں اس کی بھی اجازت نہیں تھی. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دو رعایتیں دے دی, ایک تو یہ ہے کہ سحری کی اجازت دی کہ رات تمہارے روزے میں شمار نہیں ہوگی, تم سحری کر سکتے ہو, اور چونکہ رات روزے میں شمار نہیں ہوتی لہذا رات میں اور بیوی آپس میں تعلق قائم کر سکتے ہیں. البتہ پابندی لگائی کہ جب تم رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف کرو تو اعتکاف کے دوران میاں بیوی کا تعلق اس کی ممانعت سے اس کی اجازت نہیں ہے. آیت نمبر 188 میں اللہ نے زندگی بھر کے روزے کا حکم دیا, فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ, یہ روزہ تمہارا زندگی بھر کا ہے. حرام سے بچو زندگی بھر, رزق حلال سے حلال چیزوں سے بچنا ہے صرف روزے کے دوران, حرام سے بچو پوری زندگی میں. اور فرمایا نہ ہی اس مال کو ذریعہ بناؤ حکام تک رسائی کا. ان کو رشوت دے دی, ان کی مٹھی گرم کر دی, اور اس کے بعد انہوں نے آنکھیں بند کر لی. اب غلط کام ہو رہا ہے جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے, دو نمبر کی چیزیں تیار کرنے والی بے شمار فیکٹریاں ہیں ہمارے یہاں, لیکن جو ہے وہ آتی ہے پولیس اور ان کو بھتہ دے دیا جاتا ہے, وہ چلے جاتے ہیں, اس کے بعد دو نمبر کا چیزیں تیار ہو کے مارکیٹ میں آ رہی ہیں, اور لوگوں کی جانوں سے لوگ اس طرح سے کھیل رہے ہیں, دوائیں ملاوٹ والی بنا رہے ہیں, سرنجے جو ہیں وہ استعمال شدہ وہ دوبارہ صرف دھو کر اور دوبارہ مارکیٹ میں بھیج دیتے ہیں, اس کے ذریعے سے کتنی بیماریاں ہیں جو پھیلتی ہیں. تو فرمایا کہ نہ اس مال کو بناؤ ذریعہ رشوت کا کہ تم حکام کا منہ بند کر دو اور اس کے بعد تم نیچے جو ہے وہ حرام خوری اپنی کرتے رہو, قانون کی گرفت سے بچ جاؤ. اس کے بعد آیت نمبر 189 میں نیکی کا خود ساختہ رسومات سے کوئی تعلق نہیں یہ موضوع ہے. بعض اوقات اپنے پاس سے ہم کوئی نیکی کے تصورات بنا لیتے ہیں. مشرقین کا تصور یہ تھا کہ ایک مرتبہ اگر حج یا عمرے کی نیت سے ہم احرام باندھ کے گھر سے نکل گئے, اب گھر میں واپس آنا منع ہے, اب نہیں آ سکتے, اور اگر آنا ہے تو پھر گھر کے پچھواڑے سے داخل ہونا پڑے گا, مین دروازے سے انٹرنس سے داخل نہیں ہو سکتے. فرمایا کہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں. اصل نیکی اس کی ہے, ولا کنل بالرمان اتقا, نیکی اس کی ہے کہ جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے. لہذا آ سکتے ہو گھر میں سیدھے دروازے سے, لیکن نیکی وہ ہے جس کا ذکر اس سے پہلے آیت 177 میں آ گیا کہ نیکی اس کی ہے جو واقعی متقی اور پرہیزگار ہے, جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہے. اس کے بعد آیت 190-195 میں اللہ نے حکم دے دیا مسلمانوں کو جنگ کا. اور روزے کا تعلق جنگ سے کیا ہے؟ جنگ کے دوران بھی انسان کو بھوک اور پیاس کی صحبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور اپنے گھر سے بیوی سے بھی دور رہنا پڑتا ہے. تو یہ تعلق ہے آپس میں ہے. یعنی ہمارے دین میں ہر حکم کی کوئی نہ کوئی ساتھ حکمت بھی ہے. تو روزے کی ایک حکمت یہ ہے کہ روزہ انسان کو جنگ کی صحبتیں برداشت کرنے کی پریکٹس کراتا ہے. تو پہلے روزے کا ذکر ہے 23 رکوع میں, 24 رکوع میں جنگ کا ذکر ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ لڑو ان سے جو تم سے لڑتے رہے ہیں, اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا وہاں سے تم ان کو نکالو. اس سے پہلے مکی دور میں اس کی اجازت نہیں تھی. وہاں کا حکم یہ تھا کہ برائے کا جواب اچھائی سے دو تاکہ حجت پوری ہو جائے. فرمایا اب حجت پوری ہو چکی ہے. اب یہ مکے میں جو لوگ تم سے لڑ رہے ہیں یہ لاتوں کے بوتے ہیں, باتوں سے تبلیغ سے نہیں مانیں گے, لہذا ان سے لڑنے کی اجازت ہے. اور کب تک لڑو؟ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ. ان سے لڑو اس وقت تک جہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. وہ دور دور فتنہ ہے کہ جہاں پر دین اللہ کا نہ ہو, جہاں اللہ کی مرضی جاری و ساری نہ ہو, جہاں اللہ کا دین غالب نہ ہو. لہذا اس وقت تک لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے, دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. البتہ فرمایا کہ تم نے حدود حرم میں ان سے نہیں لڑنا, حدود حرم میں لڑائی منع ہے, لیکن اگر وہ لڑیں تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دو. اسی طرح تم نے حرمت والے مہینوں میں, رجب میں اور ذوالقعدہ میں, ذوالحجہ میں, محرم میں نہیں لڑنا, لیکن اگر وہ لڑے تو قتل کو رعایت مت کرنا, لیکن تمہاری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تم ان حدود حرم میں یا حرمت والے مہینوں میں کبھی بھی جنگ کی پہل مت کرنا. مزید فرمایا کہ یہ جنگیں بغیر پیسے کے نہیں لڑی جا سکتی, اس لیے اس کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. لڑو گے, جہاد کرو گے تو تم محفوظ رہو گے, اور اگر دوسری دکھائی تو دوسری قومیں تمہارے پر حملہ آور ہو جائیں گی. تو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں مت ڈالو. یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اور جو مال خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں وہ اللہ کے ذمہ قرض ہے, اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا. اس کے بعد آیت 196 تا 203 میں اللہ نے حج اور عمرے کے احکامات عطا فرمائے. پھر دیکھیے جنگ کے فوراً بعد پھر حج کا ذکر. کیوں؟ اس لیے کہ جنگ کا اس وقت اولین ہدف یہی تھا کہ جس گھر کا حج کرنا ہے, جو گھر ہمارا قبلہ بن چکا ہے, اس کو بتوں کی گندگی سے, شرک کی نجاست سے پاک کیا جائے. اللہ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے. واتم الحج والعمرہ للہ. اور اگر تم گھر سے نکلے حج کے لیے اور درمیان میں رکاوٹ آ گئی, نہیں پہنچ سکے بیت اللہ, تو پھر یہ ہے کہ احرام مت کھولو جب تک کہ قربانی کا ایک جانور نہ پہنچا دو حدود حرم میں, اور جب تک وہ جانور ذبح نہ ہو حالت احرام میں رہو اور نہ سرحلت کراؤ. اسی طریقے پر جو لوگ حدود حرم سے باہر رہتے ہیں ان کے لیے یہ رعایت ہے کہ وہ ایک ہی سفر میں حج بھی کر سکتے ہیں ساتھ عمرہ بھی کر سکتے ہیں. جو لوگ حدود حرم میں رہتے ہیں وہ صرف حج کریں گے حج کے دنوں میں, حج افراد, لیکن باقی لوگ حج تمتو بھی کر سکتے ہیں, حج کران بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو بھی حج تمتو حج کران کرے گا اس کو پھر ایک جانور قربانی کا پیش کرنا پڑے گا. حج افراد والے کے لیے قربانی نہیں ہے حج میں, قربانی اس کے لیے جس نے حج اور عمرہ دونوں کیے ہیں. البتہ اگر کسی کے پاس قربانی کے لیے مالی حیثیت نہیں ہے تو وہ 3 روزے رکھے گا حج کے دنوں میں, 9 ذوالحجہ سے پہلے پہلے, اور پھر وہ 7 روزے رکھے گا اپنے گھر پر آ کر. یہ ہے جو ہے وہ کفارہ یا فدیہ اس کا کہ جو قربانی پیش نہیں کر سکتا. اس کے بعد بڑی اہم ہدایات دی گئی حج کے لیے کہ بھائی جو بھی تم میں سے حج کا ارادہ کر لے, فلا رفثا ولا فسوقا ولا جدالا فی الحج, تو حج کے دوران کسی قسم کی جنسی بیائی کی بات نہ کرے, کیونکہ اس موقع پر جو ہے وہ بڑا اختلاف ہو جاتا ہے عورتوں اور مردوں کا. تو آپ کے دوران بھی اور جو ہے مسجد حرام میں داخل ہوتے بھی نکلتے ہوئے بھی, تو اپنے آپ کو تم نے جنسی بیائی سے ہر طرح سے بچانا ہے. نمبر 2, کوئی جھگڑا نہ کرے, کسی سے لڑے نہ, اس لیے کہ اجتماعی طور پر لوگ جمع ہوتے ہیں, مزاج مختلف ہوتے ہیں, تو طبیعت کے خلاف بھی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں. اور بھی کسی قسم کی فسوق کی باتیں, نافرمانی کی باتیں, گناہ, کسی قسم کا کوئی جھوٹ, یہ چیزیں وہ نہ کریں. اور فرمایا کہ زیادہ راہ لے لیا کرو, کسی پر بوجھ نہ بنو, بلکہ اگر حج کرنا ہے تو اپنا خرچہ ساتھ دے کے جاؤ. مزید فرمایا کہ جو بھی تم خیر کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے, کوئی ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں, اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھنے کی ضرورت نہیں, الحاج لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے حج کا چرچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور فرمایا کہ حج کا حاصل ہونا چاہیے تقویٰ, وتقون یا اولی الالباب، حج تمہاری زندگی کو بدل دے، حج سے پہلے تم کچھ اور تھے، حج کے بعد تم اگر آؤ تو ایک پاکیزہ زندگی لے کر آؤ، معلوم ہو کہ واقعتا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں اور اب یہ حج کے بعد یہ کوئی اور انسان ہے، یہ پہلے بے نمازی تھا اب نمازی ہے، یہ پہلے حرام خوریاں کرتا تھا اب یہ رزق حلال تک اپنے آپ کو اس نے محدود کر لیا ہے، پہلے یہ بے پردگی بہائی کا اس کا معاملہ تھا اب یہ خاتون آنے کے بعد شریف پردہ کر رہی ہے، تو یہ اصل میں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ حج کے دوران بڑا وسیع وقت ہوتا ہے ذکر کے لیے، اللہ کو خوب یاد کرو، خوب یاد کرو، خوب اللہ سے دعائیں کرو، لیکن اللہ سے صرف دنیا نہ مانگو، جس نے صرف دنیا مانگی اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، مالا ہو فی الآخرت من خلاص، بلکہ اللہ سے یہ دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں نہیں پتا ہمارے لیے بھلائی کیا ہے، تو جانتا ہے، ہمیں دنیا کے اندر بھلائی عطا فرما، وفی الآخرت حسنا، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں اللہ آگ کے عذاب سے بچا لے۔ فرمایا کہ جو لوگ یہ دعا کریں گے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے محنت کی ہے، یہ نہ ہو کہ محنت نہ ہو، محنت ساری دنیا کے لیے ہو رہی ہے، دعائیں یہی ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو صرف دعا مانگ کے بھی ہم مطمئن نہیں کر سکتے، دعائیں مانگ کے بھی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ ہم کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ فرمایا کہ جو یہ دعا کرے اور ساتھ محنت بھی کر رہا ہو تو اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہوگا اس کمائی میں سے جو انہوں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیکیوں کا اجر آخرت میں مرمت فرمائے گا۔ آئے 204 تک 207 میں اللہ تعالیٰ نے دو کردار بیان کیے، ایک اچھا کردار ایک برا کردار، فرمایا ایک کردار وہ ہے لوگوں کا کہ جو باتوں میں دل موہ لیتا ہے، باتوں کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ کو بڑا وہ متاثر کر دے گا، لیکن جیسے اس کو موقع ملے گا وہ لوگوں کی جان مال املاک اس سے کھیلتا ہے، دنیا میں فساد مچاتا ہے، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کی نافرمانی سے بچو تو وہ اس کی جھوٹی عزت نفس رکاوٹ بنتی ہے، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ہاں اس کے برعکس ایک دوسرا کردار ہے کہ جو اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ دوسروں کی خدمت بھی کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹانے پر تیار ہوتا ہے، من یسری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کا اللہ کے حاضر ہے اور اللہ ایسے بندوں کے حق میں انتہائی مہربان ہے۔ آج 208 تا 210 تین آیتوں میں بڑا پیارا بڑا اہم حکم ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، اے لوگوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، جزوی اسلام پر عمل شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے، شیطان ہے جو کہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ایک طرف غلط کام کرتے رہیں اور کسی ایک نیکی کو اپنے لیے تسلی کا ایک سہارا بنا لیں، کیونکہ کمائی تو میری حرام کی ہے، لیکن میں ہر سال عمرہ کرتا ہوں رمضان میں اور میں اتنی مسجدوں کے اندر میں تقسیم کرتا ہوں، جو میں اتنا چندہ دیتا ہوں، اتنی مسجدوں کا خرچہ میں نے اٹھا رکھا ہے، حرام کمائی سے نہ تمہارا عمرہ قبول ہوگا اور نہ تمہاری مسجدوں کی خدمت قبول ہوگی، لہذا پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو۔ پورا کا پورا اسلام کیا ہے؟ نمبر ایک، اپنے ذاتی اختیار میں ہم اللہ کے ہر حکم پر عمل کریں، فرائض ادا کریں، حرام سے بچیں، حلال کمائیں، پردے کے احکامات پر عمل کریں، بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ نمبر دو، ختم نبوت کے بعد دین کی تبلیغ اجتماعی جد و جہد کے ذریعے سے، یہ امت کے اوپر فرض ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ان میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیکیوں کا حکم دے، برائی سے روکے، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو دین کی تبلیغ یہ ہم پر فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ اور نمبر تین، دین کے اجتماعی احکامات کی جد و جہد ہمارے اوپر فرض ہے۔ انقیم الدین، اس دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اس بارے میں کسی اختلاف کسی تفرقے کے اندر مت پڑو۔ یہ ہے پورے کا پورا اسلام، اپنے ذاتی زندگی میں عمل کرنا، دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، دین کے غلبے کے لیے ایک اجتماعی جد و جہد کرنا۔ اللہ کے رسول صحابہ اکرام کا تو آپ کو نقشہ یہ نظر آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پورے کے پورے اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جو پورے اسلام پر عمل نہیں کر رہا وہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی کر رہا ہے، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مزید فرمایا کہ اتنی باتیں آنے کے باوجود اگر عمل نہیں کر رہے اب یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اسی کا کہ اب آخرت آ جائے، آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف لائیں گے دنیا پر، بجا ربو کا بل ملک کو سپن سپا اور فرشتے آئیں گے، حساب کتاب ہوگا۔ تو لگتا ہے کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم نے عمل تو کرنا نہیں ہے، اب ہو جائے ہمارا فیصلہ۔ لگتا یہ ہے کہ اسی فیصلے کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے انتظار سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیت 211 اور 212، دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حقیقت یہ بتائی کہ ناشکری کی وجہ سے نعمتوں پر زوال آ جاتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید، شکر کرو گے میں اور دوں گا، ناشکری کرو گے میرا عذاب بہت سخت اور شدید ہے۔ تو فرمایا کہ بنی اسرائیل سے پوچھی ہے نبی، ہم نے انہیں کتنی نعمتیں دی تھی، لیکن ناشکری کی، ناقدری کی، جس کی وجہ سے پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ مزید فرمایا کہ آج یہ جو دنیا دار لوگ ہیں، یہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو بدھو اور پاگل سمجھتے ہیں، یہ بیوقوف ہیں، اور ان کو بڑا موقع ملتا ہے ہاتھ مارنے کا لیکن یہ ہاتھ نہیں مارتے، اور یہ دنیا کے اندر کتنی مشکل سے اپنی گزر اوقات کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ تکلیف اہل ایمان کی وقتی ہے۔ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، یہ جو متقی لوگ ہیں یہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے، یہ جنت کے اونچے مقامات پر ہوں گے، اور یہ دنیا دار جہنم کی پستیوں میں ہوں گے۔ اس کے بعد آیت 213 ایک بڑی آیت ہے، یہ آیت اختلاف کراتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ اختلافات پیدا کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ چودراج کی خواہش، لیڈری کی خواہش، اپنی برتری کی خواہش۔ فرمایا کہ پہلے انسان جو تھے وہ نبی بھی تھے، آدم علیہ السلام، لہذا نوع انسانی نے جب اپنا سفر شروع کیا ہے اس دنیا میں، وہ سفر شروع کیا ہے ہدایت کے ساتھ، سب کے سب لوگ بالکل ٹھیک تھے، لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے اختلاف پیدا کر دیا۔ جب بھی اختلاف پیدا کیا لوگوں نے، تو اللہ نے نبی بھیج دیے کتابوں کے ساتھ، حق کے ساتھ، تاکہ وہ کتابیں ان کے درمیان فیصلہ کرے کیا حق ہے کیا غلط ہے، اختلاف کو ریزالو کر دے۔ اور فرمایا اختلاف نہیں کیا لوگوں نے، مگر اس کے بعد ان کے پاس علم آ چکا تھا، بغیم بینہم، آپس کے زدم زدہ اور اپنی برتری قائم کرنے کے لیے، کہ اگر میں نے اس کی بات مان لی تو یہ بڑا ہو جائے گا، میں اس کو بڑا کیوں مانوں، میں بڑا رہوں، اگر سب متحد ہو جائیں گے تو لیڈر ایک ہی ہوگا، تو پھر میری آؤ بھگت کون کرے گا، میرے زندہ باد کے نعرے کون لگائے گا۔ تو لہذا اچھا ہے کہ اختلاف رہے، اور ایک حصے کا لیڈر میں بن جاؤں، ایک کا لیڈر وہ بن جائے۔ یہ ہے اصل میں اختلاف کی اصل وجہ، انا، تکبر اور اپنی برائی کو قائم کرنے کا جذبہ، دی ارتھ ٹو ڈومینیٹ۔ اور فرمایا کہ آج اگر ہم غور کریں تو آج ہم مسلمانوں میں بھی جو فرقہ واریت ہے، اس کی بنیادی وجہ آپ کو یہی نظر آئے گی کہ یہی جو ہے وہ خواہشات چودھریوں کی، گدیوں کی، لیڈرشپ کی، جس کی وجہ سے آج ہم بھی مختلف حصوں کے اندر گروہ میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آیت 214 میں اللہ نے ہلا دینے والی حقیقت بیان کی، فرمایا کہ جنت مشکلات میں گھیر دی گئی ہے، یہ حدیث کے الفاظ۔ فرمایا تم نے سمجھا کہ محض زبان کا دعویٰ کر کے ایمان کا تم جنت مل جائے گی، ہم حسب تم ان تدخلوا الجنہ، ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم نے سمجھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالت ابھی تم پر وہ مشکلات نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی، ان کو آپ پکڑا تھا سختیوں نے، تکلیفوں نے، اور وہ ہلا مارے گئے تھے، یہاں تک کہ پکار اٹھے تھے رسول بھی، اور اہل ایمان بھی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ انہیں تسلی دی گئی، جان لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں آزمائے گا، کھرے اور کھوٹے کو الگ کرے گا، کون واقعتاً حقیقی مومن ہے جو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، اور کون ہے جو صرف زبانی کلامی ایمان کے دعوے کر رہے ہیں۔ ان آزمائشوں کے ذریعے سے کھرے اور کھوٹے الگ ہوں گے، اور جو کھرے ثابت ہوں گے وہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم سب کی مدد فرمائے۔ اگر کوئی آزمائش آ ہی جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت 215 میں اللہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ انفاق کے اولین حقدار کون ہیں؟ یہ سلون کا مادہ یونفقون، وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کس پہ خرچ کریں؟ تو کل فلل والدین والاقربین، اے نبی ان سے کہیے کہ تم خرچ کرو والدین پر، اور قرابت داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر۔ ساتھ ہی مزید فرمایا کہ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم، جو بھی تم خرچ کرو گے مال، اللہ کو اس کا علم ہے۔ شیطان ایسا دشمن ہے کہ اول تو بخل سکھائے گا، اور اگر آدمی خرچ کر ہی دے گا تو چاہے گا دکھاوے کے ذریعے سے اس کی نیکی برباد ہو جائے. دکھاوا کرنے کی ریاکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چپکے سے اس طرح سے خرچ کرو کہ اگر سیدھا ہاتھ دے رہا ہو کسی کو تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو. آج 216 میں پھر اللہ نے جنگ کو فرض کرنے کا اعلان کیا. کتب علیکم القتال, تم پر جنگ کا کرنا فرض کر دیا گیا ہے. اور وہ بکر اللہ کم خالی تمہیں کتنا ہی ناپسند ہو جنگ کا یہ حکم. واضح تکراؤ صحیح او وہ خیر اللہ کم, ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہو. واسا ان تحبو شیعا وہ شر الکم, اور اس کا بھی امکان ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہے. کیوں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. اس کے بعد آیت نمبر 217 میں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں حکم دیا گیا. وادی نخلا میں مسلمانوں سے ایک غلطی ہوئی. رجب کا مہینہ جو وہ شروع ہو گیا تھا اور اس رجب کے مہینے میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک وادی نخلا میں بدر سے پہلے مارا گیا. مشرکین نے طوفان اٹھا دیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں, انہوں نے حرمت والے مہینے کا پاس نہیں کیا اور اس میں انہوں نے جنگ کر دی اور ہمارا آدمی مار دیا. اللہ نے فرمایا کہ ہاں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے, گناہ کبیرہ یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو لوگ اعتراض کر رہے ہو اپنے گریبان میں جھانکیں, ان کے جرائم اللہ کے نزدیک زیادہ بڑے. انہوں نے اللہ کا کفر کیا ہے اور اللہ کے رستے سے اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکا ہے. ان کے جرائم مسلمانوں کی اس غلطی کے مقابلے میں زیادہ بڑے ہیں. مسلمانوں سے کہا گیا کہ ان کی باتوں کا اثر مت لو, یہ تو تلے ہوئے اس بات پر کہ ہم تو ڈوبے ہیں سر, ہم تم کو بھی دے ڈوبیں گے. یہ خود تو برباد ہوئے ہیں, یہ تمہیں بھی دین سے پھیرنا چاہتے ہیں. اور کان کھول کے سن لو, اگر کوئی تم میں سے دین سے پھر گیا اب تک اس کی ساری محنتیں برباد ہو جائیں گی اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں شمار ہوگا. آیت 218 میں فرمایا کہ اللہ کی رحمت کن کے لیے ہے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا اولئک یرجون رحمت اللہ. فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے, جنہوں نے ہجرت کی بڑی قربانی دی ہے, جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں, یہ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اور فرمایا واللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اللہ کے لیے محنتیں کرو, اللہ کے لیے مال اور جان کی قربانی دو, پھر رحمت کی امید رکھو. یہ نہ ہو کہ سارا وقت دنیا کے لیے لگ رہا ہو اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی اچھی اچھی امیدیں ہوں. آیت نمبر 219-220 میں اللہ نے تین سوالات کا جواب دیا ہے. ایک سوال پوچھا گیا شراب اور جوئے کے بارے میں, کیونکہ صحابہ اکرام کا تذکیہ اللہ کے رسول نے کر دیا تھا مکی دور میں. اب وہ خود پوچھتے تھے کہ شراب حلال ہے کہ حرام ہے. اندر سے خود ایک چیز پیدا ہوتی تھی کہ پتہ نہیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, اندر سے ضمیر ٹھوک رہا تھا. تو ابتدائی حکم اللہ نے دیا کہ بھائی ان دونوں میں کوئی فائدہ بھی ہے, کوئی وقتی طور پر کچھ مل جاتا ہے جوئے میں, اور شراب کے ذریعے سے آدمی کچھ وقت کے لیے دنیا کے معاملات سے بے فکر ہو جاتا ہے, لیکن دونوں میں گناہ بھی ہے. گناہ زیادہ ہے فائدہ کم ہے. عقل مندوں کو اشارہ کر دیا گیا اس پہلے حکم میں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں. حتمی حکم پھر ان کی حرمت کا وہ سورہ مائدہ میں آئے گا. دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں. فرمایا کہ جو ضرورت سے جائے تو سارا خرچ کر دو, لیکن یہ حکم اخلاقی ہے, قانونی نہیں ہے. قانونی حکم تو یہی ہے کہ زکات دینی ہے. جو تمہارے پاس مال ہو ضرورت سے زائد اور نصاب کے مطابق, اس سے سال گزرے زکات دے دو. یہ قانونی حکم ہے. اخلاقی حکم یہ ہے, اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہو اللہ کی راہ میں دے دو. یہ ہے اسلام کے معاشی پہلو کا روحانی اسلوب. ڈاکٹر سارا صاحب کی بڑی پیاری کتاب اسلام کا معاشی نظام, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں دو نظام ہیں اسلام کے معاشی نظام میں, ایک نظام ہے روحانی, ایک ہے قانونی. روحانی یہ ہے جس پر عمل کیا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو زور سے زائد کا سارا اللہ کی راہ میں دے دیا. اور قانونی وہ ہے جو زکات کی حد تک ہے. اس کے بعد یتیموں کے بارے میں تیسرا سوال ہے, ان کے بارے میں کیا حکم ہے. تو مکی قرآن میں چونکہ یتیموں کے بارے میں حکم آ چکا تھا کہ ولا تقربوا مال الیتیم, یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ, تو صحابہ اکرام کا وہ جذبہ تھا عمل کا کہ انہوں نے اگر گھر میں کوئی یتیم ہے اس کی ہنڈی الگ کر دی, اس کا سارا کھانے کا خرچہ الگ کر دیا. فرمایا کہ اس سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, دو دو ہنڈیاں پکتی ہیں. اور یتیم کو احساس محرومی ہوتا ہے کہ میں اور ہوں, یہ اور ہیں, ان کا کھانا اور ہوتا ہے میرا اور ہوتا ہے. لہٰذا فرمایا کوئی بات نہیں, ان کو مال اپنے مال میں شامل کر لو, ان کو اپنے ساتھ شریک کر لو. البتہ یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ کس کی نیت ان کا مال کھانے کی ہے اور کس کی نیت ان کی اصلاح اور بہتری کی ہے. اللہ نے اس آیت میں اجازت دے دی. جو بڑی اہم بات آئی ہے ان آیات میں وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی آیتیں واضح کر رہا ہے. کیوں؟ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں غور و فکر کرو. ڈاکٹر سارے مسالک بڑی پیاری بات کہا کرتے ہیں، اگر صرف فکر دنیا ہی کے لیے ہو، یہ دنیا داری ہے، اللہ اسے محفوظ رکھے، اور اگر فکر صرف آخرت کے لیے ہو، یہ رہبانیت ہے. یہ ہمیں دنیا اور دین دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، آخرت کے لیے بھی فکر کرنی ہے اور دنیا کے اندر بھی اصلاح کی اور شر اور ظلم کو ختم کرنے کی فکر کرنی ہے. تو قرآن پاک کہتا ہے لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرۃ، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر رہنا ہے لیکن باطل کی ساتھ پنجہ آزمائی کرنی ہے، برائی کا رستہ روکنا ہے اور پاکیزہ اقدار کو دنیا کے اندر جاری ساری کرنا ہے، غالب کرنا ہے. اس کے بعد آیت 221 سے لے کے آیت 224 تک تفصیل کے ساتھ اللہ نے نکاح اور طلاق کے مسائل بیان کیے. یہ فقہ بحث ہے، تفصیلی آپ کو مل جائے گی تفاسیر میں. میں نے لسٹ کر دیا ہے کہ 15 ہدایات اللہ نے حوالے سے دی ہیں، انہیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. ان میں پہلی ہدایت یہ ہے کہ منع کر دیا گیا کہ مسلمان مرد یا عورت کا مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اہل کتاب کی عورت کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، اس کا ذکر آئے گا سورہ مائدہ میں، لیکن یہاں منع کر دیا ہے کہ مشرک مرد یا مشرک عورت سے نکاح تمہارا حرام نہیں ہو سکتا. بدقسمتی سے آج ہندوانہ فلموں کے پس منظر میں دکھایا جا رہا ہے کہ مسلمان لڑکے ہندو لڑکیوں سے شادیاں کر رہے ہیں یا مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں. حرام ہے، غلط ہے، مسلمان مرد یا عورت کا مشرکین سے نکاح حرام، ناجائز. نمبر دو، ایام ماہواری میں بیوی کے ساتھ تعلق منع ہے. نمبر تین، شوہر اگر بیوی سے ناراض ہے اور قسم کھا لیتا ہے کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، تو میکسیمم 4 مہینے تک وہ یہ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ اگر وقت گزر گیا تو خود بخود ایک طلاق واقع ہو جائے گی، لہذا منع کیا گیا کہ 4 مہینے کے اندر فیصلہ کر لو، یا تو ان کو رکھو یا خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دو. نمبر چار، طلاق یافتہ عورت کی مدت ہے 3 ایام ماہواری. اس میں اب اختلاف ہے فقہ کا، اس سے مراد طہر ہے یا اس سے مراد حیض ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال قرآن کہتا ہے کہ 3 ایام ماہواری عدت ہے طلاق یافتہ عورت کی. ہاں، جو عورت حاملہ ہو تو پھر وضع حمل تک اس کی عدت ہوتی ہے. نمبر پانچ، 1 یا 2 طلاق کے بعد عدت کے دوران شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے، دوران عدت وہ رجوع کر سکتا ہے. نمبر چھ، طلاق یافتہ بیوی سے مہر یا دیے گئے تحائف لینا یہ منع ہے. یہ طلاق دے دی تو اب جو کچھ اس کو دیا تھا، چاہے مہر دیا ہو چاہے تحفے دیا ہو، واپس دینا صحیح نہیں ہے. نمبر سات، ہاں اگر موافقت نہ ہو تو بیوی کچھ مہر معاف کر کے کچھ دے دلا کے عورت اب اپنے شوہر سے خلا لے سکتی ہے. نمبر آٹھ، 3 طلاقوں کے بعد بیوی انسان کے لیے بالکل حرام ہو جاتی ہے، الا یہ کہ وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے، پھر اس شخص کا انتقال ہو جائے، نکاح صرف نکاح ہی نہ ہو بلکہ باقاعدہ رخصتی ہو جائے، تعلق قائم ہو جائے، پھر اگر اس کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے، کوئی بھی چیز پری پلانڈ نہ ہو، وہ واقعی اتفاق سے بھی طلاق دے دے، اب یہ دوبارہ اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. نمبر نو، بیوی کے لیے شوہر کو ستانا، اس کے حقوق ادا کرنا ناجائز ہے. یہ بات درست نہیں ہے کہ عورت کے حقوق بھی ادا نہ ہو، اور یہ ہے کہ اس کو طلاق بھی نہ دی جائے. فرمایا کہ یہ جو ہے وہ اس طریقے پر ان کو تکلیف اور ضرر مت پہنچاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مت کھیلو. بظاہر اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے، ایک شخص نے اقرار دی بیوی کو، 3 مہینے پورے ہونے کو آئے، اس نے دوبارہ رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، اب بیچارے پھر 3 مہینے کے لیے لٹک گئی، پھر 3 مہینے پورے ہونے کو آئے تو پھر رجوع کر لے، پھر طلاق دے دی، اس بیچاری کی عدت بجائے 3 کے 9 مہینے تک چلی گئی. فرمایا کہ بظاہر شریعت کا حکم پورا ہو رہا ہے، لیکن شریعت کے ساتھ تم کھیل رہے ہو، منع کیا اس سے. نمبر دس، 1 یا 2 طلاق کے بعد عدت اگر گزر جائے تو بھی بیوی اپنے اس شوہر سے جس نے طلاق دی ہے تعلق قائم کر سکتے، لیکن اب یہ تعلق قائم ہوگا نکاح کے ذریعے سے، یہ طلاق کے بائن کہلاتی ہے. فرمایا کہ اگر کوئی خاتون عدت پوری ہونے کے بعد اپنے اسی شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو اس کو مت منع کرو. عام طور پر بیوی یعنی خاتون کے والد یا بھائی رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس نے پہلے ہماری بہن کو طلاق دی ہے، ہم اس سے دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. غلط. فرمایا کہ نہیں، اگر وہ چاہتی ہے، دونوں چاہتے ہیں، تو ان کو دوبارہ نکاح کر کے ساتھ رہنے میں رکاوٹ مت بنو. نمبر 11، طلاق یافتہ بیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچے کو جو بھی اس کا بچہ سابقہ شوہر سے ہے اس کو 2 سال تک دودھ پلائے اور اس دوران اس خاتون کا سارا خرچہ شوہر کے ذمہ ہوگا. البتہ یہ ہے کہ اگر وہ چاہے دودھ چھڑانا اور یا کسی اور خاتون سے دودھ پلانا اس کی بھی اجازت دی گئی. نمبر 12، بیوہ عورت کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے. نمبر 13، عدت کے دوران بیوہ سے نکاح کرنا یا اس کو نکاح کا واضح الفاظ میں پیغام دینا منع ہے. نمبر 14، رخصتی سے قبل بھی طلاق دی جا سکتی ہے. اگر مہر مقرر کر لیا تھا تو آدھا مہر اب دینا ہوگا، اور اگر مقرر نہیں کیا تھا پھر بھی قرآن مجید کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اسے تائف دو اگر اسے تم طلاق دے رہے ہو. نمبر 15، شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے لیے وصیت کرے کہ اس کے مرنے کے بعد 1 سال تک وہ اس گھر میں رہے گی اور ورثہ اس کے تمام اخراجات برداشت کریں گے، لیکن یہ حکم اللہ نے بعد میں منسوخ کر دیا. اب ان آیات میں 2 باتیں بڑی اہم آئی ہیں نکاح اور طلاق کے مسائل کے دوران. ایک آئی ہے، فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. فرمایا کہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسے کہ ان کے اوپر فرائض ہیں. مردوں کو متوجہ کر دیا کہ جو ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کی تمام ضروریات کو پورا کرو، انہیں مت تنگ کرو، ان کے بھی حقوق ہیں جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں. تو یہ تو حصہ ہے مردوں کی ہدایت کے لیے. عورتوں سے کیا کہا، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کو ان کے اوپر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے خاندانی نظام کے اعتبار سے. خاندان میں جو ہے وہ حکمران، خاندان کا سربراہ وہ مردی ہوگا، اور اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی خدمت کرے، اس کی اطاعت کرے. تو دونوں کو اللہ نے ہدایت دے دی آیت کے اس حصے میں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی اہم ہدایت دی اسی نکاح طلاق کے مسائل کے دوران، فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر بہترین نماز کی. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ بڑی عاجزی کے ساتھ. نماز اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہماری اصلاح کے لیے، ہماری کردار سازی کے لیے. نماز کے دوران اللہ بھی یاد آتا ہے، نماز میں قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کے احکامات بھی سامنے آتے ہیں. نماز میں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ جیسے آج ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہمیں ایک دن میدان حشر میں بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دہی کرنی ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، سورہ متفقین کی ابتدائی آیات، کہ جس روز لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو لہذا جس آدمی کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جواب دہی کا احساس ہو، وہ اپنے پھر معاملات کے اندر بھی شریعت پر عمل کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے. تو جو آدمی نماز پڑھ رہا پورے شعور کے ساتھ، امید ہے کہ نکاح طلاق کے معاملات ہوں ان میں بھی وہ اللہ کے احکامات کو کپاس کرے گا اور کوئی زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کرے گا. آگے چل کے آپ دیکھیں گے جب آئیں گے معاملات معاشی، سود کی حرمت کا حکم آئے گا، وہاں بھی نماز سے ذکر آئے گا. جو نماز پڑھتا ہے شعور کے ساتھ، یہ نماز اسے حرام خوری کی طرف، سود کی طرف جانے نہیں دے گی. اور اگر کوئی شخص نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ سودی کاروبار بھی کر رہا ہے، اس کی نماز حدیث میں آتا ہے نماز ہی نہیں ہے. نماز اس کی ہے جس کی نماز اس کو برائی سے، بہائی سے، غلط کاموں سے روک دے. اللہ کے الفاظ ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بہائی سے اور برائی سے روک دیتی ہے. اس کے بعد آخری حصہ ہے اس پارے کا، آیت 243 کا آیت 252، جس میں تاریخ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان ہوا جہاد کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو بنی اسرائیل نے جنگ سے، جہاد سے صاف جو ہے وہ اعراض کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اور آپ طرف جا کے لڑیے، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. 40 سال تک اللہ نے سزا دی، شہر میں بھٹکتے رہے. اس کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کیا، فلسطین پہ قبضہ کیا، لیکن 12 قبیلوں نے 12 حکومتیں بنا لی، متحدہ حکومت قائم نہیں کی اور اقتدار کے مزے لوٹنے شروع کیے. تو پھر جو قوم وہاں پر پہلے سے آباد تھی، مالکا، انہوں نے پھر بغاوت کی اور ان کو فلسطین سے نکال باہر کیا. اب اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے نبی جو اس وقت تھے اسماعیل علیہ السلام، ان سے درخواست کی کہ کوئی ہمارے لیے ایک بادشاہ بنائیے، آپ بوڑھے ہیں، وہ ہماری قیادت کرے، ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے. حضرت سمیر علیہ السلام نے بادشاہ بنا دیا حضرت تالوت کو، اس پہ اعتراض کر دیا. تالوت کیسے بادشاہ بن گئے؟ بلند یوتا سات من المال، ان کے پاس تو مال کی وسعت ہے ہی نہیں، گویا اہمیت مال کی زیادہ ہے، جیسے آج ہے وہاں بھی زمانے میں بھی. فرمایا کہ اللہ نے ان کو علم اور قوت میں اللہ نے انہیں کشادگی دی ہے. علم کی اہمیت ہے اللہ کی نظر میں, پیسے کے مقابلے میں علم زیادہ اہم ہے, اور مرحلہ جنگ کا ہے, اللہ نے ان کو جسمانی قوت دی ہے. اب حضرت طالوت جب اپنے لشکر کو لے کر نکلے تو انہوں نے اپنے لشکر کے نظم کا جائزہ لیا اللہ کے حکم سے, فرمایا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر, اللہ تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے سے, آگے جا رہے ایک نہر آئے گی, امتحان ہوگا, تمہیں شدید پیاس لگی ہوئی ہے, جس نے وہاں سے سیر ہو کے پانی پیا وہ میرے ساتھ آگے نہیں جائے گا, اور جس نے پانی صرف پیا ایک چلو بھر وہ میرے ساتھ آگے جائے گا. تو یہ ہے ڈسپلن کی اہمیت ہمارے دین میں. تو جن لوگوں نے ڈسپلن کو فالو کیا, سموتاد کے مطابق ان کا رویہ رہا, وہی حضرت طالوت کے ساتھ پھر آگے بڑھے. سامنے دشمن تھا, اس کا سپہ سالار جالوت تھا, اور دشمن کی تعداد اور ان کے اسباب کو دیکھ کر لوگ ڈر گئے کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده, آج ہمارے اندر قوت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کر سکیں. اس وقت کچھ اللہ والوں نے کیا کہا, کم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله, کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں غالب آ گئی ہیں بڑی جماعت پر, باذن الله, اللہ کے حکم سے. فیصلہ کن چیز اسباب نہیں ہے, فیصلہ کن چیز اللہ کا حکم ہے. واللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد آئی, حضرت داؤد جو اس لشکر میں شامل تھے انہوں نے جالوت کو قتل کیا, اور اس کے بعد مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہوا, اور مشرکین کو کافروں کو شکست ہوئی, اور وہ اللہ کے بندے کامیاب ہوئے. حضرت داؤد کو اللہ نے اس کے بعد علم بھی دی, حکمت بھی علم بھی دیا, حکمت بھی دی, اور نبوت کے اوپر سرفراز بھی فرمایا. اور دوسرے پارے کی آخری آیت ہے کہ نبی یہ باتیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں حق میں سے, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں. یہ بات آپ انہیں کیسے بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ آپ پر وحی کر رہا ہے, اور اس کی بنیاد پر آپ ان کو سارے واقعہ یہ تفاصیل بتا رہے ہیں. ہر سے آخر کنکلوژن اس پارے کا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس پارے میں دوسرے پارے میں احکامات شریعت بھی دیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے شریعت پر پوری طرح عمل کرنے کا حکم بھی دیا ہے. انفرادی احکامات پر عمل کرو, اور اجتماعی احکامات پر عمل کے لیے اسی حصے میں حکم ہے کہ حضرت طالوت اور ان کے ساتھیوں کی روش پر عمل کرتے ہوئے مال اور جان سے جہاد کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. شریعت پر ہم اپنے ذاتی اختیار میں عمل بھی کریں, اور مال اور جان سے شریعت کے نفاذ کے لیے ہم جد و جہد بھی کریں. اللہ تعالیٰ اسی میں ہمیں زندگی بھر لگائے رکھے, اور ہماری موت اس حال میں آئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسوله الکریم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه, اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اے اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری ٹوٹی پوٹی محنتوں کو قبول فرما, اے اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرما, اے اللہ ہماری محنتوں میں برکت عطا فرما, ہماری محنتوں کی کمی کو اپنے فضل سے پورا فرما. اے اللہ ہم پر رحم فرما, ہم سب کی بخشش فرما, ہمیں خلوص عطا فرما, اخلاص عطا فرما, ہر شر سے ہماری حفاظت فرما, ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما, ہر گمراہی سے ہماری حفاظت فرما, ہر محتاجی سے ہمیں محفوظ فرما, ہر معذوری سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ دنیا کی رحمت عطا فرما, آخرت کی بھلائیاں عطا فرما, جہنم سے محفوظ فرما, جنت عطا فرما, بیماروں کو صحت عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, اس ملک کو ہر انتشار سے محفوظ فرما, اس ملک میں اللہ امن و امان کا بول بالا فرما, اس ملک کے ماحول کو اے اللہ ہمیں پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ملک میں شریعت کے نفاذ کے لیے ہمیں مال و جان سے جد و جہد کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا